السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سپریم کورٹ کو منگل کے روز عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ 107 جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 100 ارب پاکستانی روپیہ ملک سے باہر منتقل کیا گیا ہے، جو 748 ملین ڈالر کے برابر ہے. سعودی عرب پاکستان کو اس کی غیر ملکی ادائیگیوں کے بحران سے نکلنے میں مدد کے لیے 3 ارب ڈالر فراہم کرنے پر تیار ہو گیا ہے. سپریم کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی رہائی کے خلاف نیب کی اپیلوں پر سماعت بدھ کو ہو رہی ہے. پاکستان نے قندھار حملے سے متعلق افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قندھار حملے کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی. امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغان تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے، لیکن اس کے لیے تمام فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے بدھ کے روز عزم ظاہر کیا ہے کہ جو لوگ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہیں وہ انصاف سے نہیں بچ سکیں گے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے ملاقات کی ہے. ان مذاکرات کا مقصد درمیانی مار کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے لیے راستہ فراہم کرنا ہے. اور ایسے میں جب نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں 2 ہفتے باقی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار غیر قانونی طور پر وسطی امریکہ کے ممالک سے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند تارکین وطن کے قافلے کے خلاف کاروائیوں پر زور دے رہے ہیں. یہ 3 شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سپریم کورٹ کا منگل کے روز عہدیداروں نے اطلاع دی ہے کہ 107 جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 100 ارب پاکستانی روپیہ ملک سے باہر منتقل کیا گیا ہے، جو 748 ملین ڈالر کے برابر ہے. عہدیداروں نے منگل کے روز یہ خبر دی ہے. اطلاعات کے مطابق ملک کی اعلی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے پیر کے روز منی لانڈرنگ اور چھوٹے بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے سوو موٹو کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی. وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی ایک مشترکہ تفتیشی ٹیم نے ایپیکس کورٹ کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ 47 ارب پاکستانی روپے کی منتقلی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی، اور 56 ارب روپے 36 کمپنیوں کے نقلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر بھیجے گئے. تحقیقاتی ٹیم کے مطابق زیادہ تر جعلی اکاؤنٹس سن 2013، 2014 اور 2015 میں کچھ پرائیویٹ کمپنیوں میں کھولے گئے اور اربوں روپے کا غیر قانونی لین دین کیا گیا. ایف آئی اے 32 لوگوں سے اس کیس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے. اس مہینے کے شروع میں پاکستانی وزارت داخلہ نے اس کیس سے ملوث 95 مشتبہ لوگوں پر ملک سے باہر جانے کی پابندی لگا دی تھی. سعودی عرب پاکستان کو اس کی غیر ملکی ادائیگیوں کے بحران سے نکلنے میں مدد کے لیے 3 ارب ڈالر فراہم کرنے پر تیار ہو گیا ہے. پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت اسلام آباد کو 1 سال کی مؤخر ادائیگی کی بنیاد پر تیل فراہم کرنے پر بھی متفق ہو گئی ہے، جو 3 ارب ڈالر تک کی اضافی مدد ہے. یہ بندوبست 3 سال کی مدد کے لیے ہوگا. دونوں ملکوں کے درمیان اس معاہدے پر دستخط وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر ہوئے. عمران خان وہاں سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے. سپریم کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی رہائی کے خلاف نیب کی اپیلوں پر سماعت بدھ کے روز ہو رہی ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں نیا بینچ سماعت کر رہا ہے. پاکستان نے قندھار حملے سے متعلق افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قندھار حملے کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی. گزشتہ ہفتے قندھار میں گورنر کی رہائش گاہ میں ہونے والی فائرنگ سے صوبائی پولیس اور انٹیلیجنس کے سربراہان ہلاک ہو گئے تھے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کو قندھار کے دورے کے موقع پر کہا کہ قندھار پولیس کے صوبائی سربراہ عبدالرازق کے قتل کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی۔ انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مبینہ منصوبے میں ملوث افراد کو افغانستان کے حوالے کرے۔ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے۔ منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا متوقع کردار ادا نہ کیا تو امریکہ اس سے جوابی طلبی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دے۔ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر اپنی توقعات واضح کر چکا ہے اور اگر وہ ان توقعات پر پورا نہ اترا یا اس نے ایمانداری سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو اسے حساب لیا جائے گا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغان تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے، لیکن اس کے لیے تمام فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حال ہی میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے پہلی بار واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسلام آباد افغانستان سے امریکی افواج کا فوری انخلاء نہیں چاہتا اور اس کی خواہش ہے کہ امریکہ اپنے اہداف کے حصول اور وہاں صورتحال مستحکم ہونے تک افغانستان سے اپنی افواج واپس نہ بلائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد جاری وضاحت حقائق چھپانے کی بدترین کوشش تھی۔ منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ قتل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو کسی کو حقائق چھپانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ امریکی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے پیر کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر گفتگو کی، جس میں سعودی شہزادے نے صحافی کے قتل میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی۔ اسی دوران امریکی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان افراد کے ویزے منسوخ کر رہی ہے جن پر خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ ان کی حکومت نے سعودی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کے بعض اہلکاروں کو شناخت کر لیا ہے جن کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ خشوگی کے قتل میں ملوث ہیں۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے بدھ کے روز عزم ظاہر کیا کہ جو لوگ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہیں وہ انصاف سے نہیں بچ سکیں گے۔ انقرہ میں باتیں کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ ترکی اس قتل کو چھپانے کی اجازت نہیں دے گا اور ثبوت افشا کرنے میں شفافیت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ ان کا یہ بیان پارلیمنٹ میں ان کے منگل کے روز کے بیان کے بعد آیا ہے، جس میں انہوں نے اس قتل کے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ منصوبہ پہلے ہی سے تیار کیا گیا تھا کہ جب خشوگی استنبول کے سعودی قونصلیٹ میں 2 اکتوبر کو آئیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اردوان نے سعودی عرب کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ غنڈہ ناصر نے خشوگی کو قتل کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے ملاقات کی، جنہوں نے اس سے پہلے 2 روز تک کریملن کے سینئر عہدیداروں سے بات چیت کی تھی۔ ان مذاکرات کا مقصد درمیانی مار کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے لیے راستہ فراہم کرنا ہے۔ امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ارادے کی توثیق کی ہے کہ وہ اس تاریخی معاہدے سے الگ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اختتامی ہفتہ ٹرمپ نے ایک سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس نے بدقسمتی سے اس معاہدے کا احترام نہیں کیا۔ روس کے صدر اور کریملن عہدیداروں نے بار بار متنبہ کیا ہے کہ معاہدے کی منسوخی کی صورت میں اگر امریکہ نئے ہتھیار بناتا ہے تو روس بھی اسی طرح کا اقدام کرے گا۔ ایسے میں جب نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں 2 ہفتے باقی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار غیر قانونی طور پر وسطی امریکہ کے ممالک سے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند تارکین وطن کے قافلے کے خلاف کاروائیوں پر زور دے رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی صحت کے نظام پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ یہ وسط مدتی انتخابات اس بات کا تعین کریں گے کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کون سی جماعت کا کنٹرول ہوگا۔ امریکہ کے قومی ہریکین سینٹر نے رات گئے بتایا ہے کہ ایک بڑا سمندری طوفان ویلا میکسیکو کے ساحلی سمندر سے ٹکرایا ہے۔ جب یہ میکسیکو کی بستی ازلا دے باسک پر حملہ آور ہوا تو یہ کیٹیگری 3 کا طوفان تھا۔ اس طوفان نے اس سے پہلے ازلا ماریا کے 4 جزائر کو روند ڈالا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ تقریباً 4,000 افراد کو خطرناک علاقوں سے نکال لیا گیا ہے اور انہیں عارضی پناہ گاہوں میں لے جایا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان نے قندھار حملے سے متعلق افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قندھار حملے کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان نے قندھار حملے سے متعلق افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قندھار حملے کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے قندھار میں گورنر کی رہائش گاہ میں ہونے والی فائرنگ سے صوبائی پولیس اور انٹیلیجنس کے سربراہان ہلاک ہو گئے تھے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کو قندھار کے دورے کے دوران کہا تھا کہ قندھار پولیس کے صوبائی سربراہ عبدالرضاق کے قتل کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر پاکستان میں کی گئی تھی۔ انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس مبینہ منصوبے میں ملوث افراد کو افغانستان کے حوالے کرے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بدھ کو ایک بیان میں افغان صدر کے الزام پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کابل حکومت نے قندھار حملے سے متعلق اپنے دعووں کے حق میں ٹھوس شواہد اور معلومات کا پاکستان کے ساتھ تبادلہ نہیں کیا۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ ایسے واقعات کی تحقیقات کے لیے بہتر ہوتا کہ میڈیا کے ذریعے الزام تراشی کے بجائے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے منظم میکانزم کے تحت متعلقہ طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کا طریقہ کار رواں سال پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعاون کی طے پانے والی سات نکاتی اتفاق رائے کے برعکس ہے۔ ایک افغان سیکیورٹی گارڈ نے یہ حملہ اس وقت کیا تھا جب قندھار میں عام انتخابات کی سیکیورٹی سے متعلق ایک اجلاس کے لیے اعلی حکومتی اہلکار گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ اس حملے میں دو امریکی بھی زخمی ہوئے تھے، جن میں ایک فوجی اور ایک سیولین شامل تھا۔ پاکستان قندھار میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی پہلے ہی مذمت کر چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں سرگرم شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں۔ منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا متوقع کردار ادا نہ کیا تو امریکہ اس سے جواب طلبی کرے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے اور اس کا موقف ہے کہ حالیہ چند برسوں کے دوران سرحدی علاقوں میں کی جانے والی فوجی کارروائیوں کے بعد دہشت گردوں کے ایسے تمام ٹھکانے ختم ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں۔
منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا متوقع کردار ادا نہ کیا تو امریکہ اس سے جواب طلبی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں نہ بننے دے۔ مائک پامپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر اپنی توقعات واضح کر چکا ہے اور ان کے بقول اگر وہ ان توقعات پر پورا نہ اترا یا اس نے ایمانداری سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو اس سے حساب لیا جائے گا۔ ایک سوال پر امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہر کوئی افغانستان میں مفاہمت کا خواہش مند ہے، جس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں طالبان، حقانی نیٹ ورک اور دوسرے شدت پسند گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں حاصل نہ ہوں۔ امریکہ کا یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں سرگرم دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا آیا ہے اور اس کی حدود میں ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں جو افغانستان میں حملے کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال پاکستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے اور اس کا موقف ہے کہ حالیہ چند برسوں کے دوران سرحدی علاقوں میں کی جانے والی فوجی کارروائیوں کے بعد دہشت گردوں کے ایسے تمام ٹھکانے ختم ہو چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا تازہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ افغانستان سے متعلق پاکستان اور امریکہ کی سوچ میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک لحاظ سے ابھی بھی کہ اس کا جو حل ہے افغانستان کا، وہ فوجی طاقت آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو پھر معاملات ہی صحیح ہوں گے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ یہ ایک ریلی سیاسی ایک مسئلہ ہے اور سیاسی طور سے اس کا حل ہونا چاہیے، اور جو سیاسی اراکین ہیں یا گروہ ہیں ان سے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی، اور خاص طور سے طالبان سے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے خلاف سخت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، اور انہوں نے رواں سال کے آغاز پر پاکستان کو سیکیورٹی کی مد میں دی جانے والی کروڑوں ڈالر کی امداد بھی روک دی تھی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغان تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے، لیکن اس کے لیے تمام فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو امداد کے اعلان کے بعد آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تیزی میں آئی اور روپے کی قدر میں بہتری نظر آئی۔ اس بارے میں ماہرین معاشیات کی رائے کیا ہے، سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے پیکج کے اعلان کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال پر اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر اور سعودی وزیر خزانہ احمد الجدان نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت سعودی عرب ایک سال کے لیے ادائیگیوں کے توازن کے لیے 3 ارب ڈالر فراہم کرے گا۔ یہ رقم پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرائی جائے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ سعودی عرب تیل کی درآمد کے لیے 3 ارب ڈالر کی ایک سال کی مؤخر ادائیگی کی سہولت فراہم کرے گا۔ مؤخر ادائیگی کا سلسلہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ سعودی عرب سے آنے والی ان خبروں سے سرمایہ کاروں کو کچھ اعتماد ملا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج کئی روز کی مندی کے بعد بہتری دیکھنے میں آئی، اور مارکیٹ 1556 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 39,271 پر بند ہوئی۔ معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی کے خیال میں
ہمیں امید ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا جو ٹور ملیشیا کا ہے، اس کے بعد چائنا کا ہے، یہ بھی ڈیفینیٹ سکسیزفل ہوں گے۔ ہمیں یہ خبریں ہیں کہ ابوظہبی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یہ سارے ہمارے دوست ہیں، اور ایون قطری گورنمنٹ پاکستان سے کوئی لیبر ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتی ہے۔
دوسری جانب ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بھی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں 1.92 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 132.20 روپے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 132.80 روپے ریکارڈ کی گئی۔ صدر فوریکس ڈیلرز ایسوسی ایشن ملک بستان کے مطابق سعودی امداد پاکستانی معیشت کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔
پاکستان کی جو ڈوبتی معیشت کو اس وقت بھنور میں پھنس چکی تھی، اسے یہ سارا مل گیا، اور سعودی عرب نے پاکستان کا ہاتھ جو پکڑا ہے تو پاکستان سے اسٹاک بھی مضبوط ہوگا، روپیہ بھی مضبوط ہوگا، اور معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ پورے ریجن میں جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سب کرنسیاں ویک ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان کی کرنسی بہت زیادہ جنوبی ایشیا میں سب سے کمزور ترین کرنسیوں میں اس کا شمار ہے۔
صرف ماہرین کے مطابق پاکستان کو معیشت کی بحالی کے لیے بیرونی امداد اور فنڈز کے ساتھ ٹیکس نیٹ کو وسیع، برآمدات کو بڑھانے اور معیشت کو دستاویزی بنانے جیسے قلیل اور طویل المدت اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کی ہلاکت ملوث کچھ مشتبہ سعودیوں کی پہلے ہی شناخت کر چکا ہے، اور وہ ان کے ویزے منسوخ کر رہا ہے اور ان کے خلاف مزید اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے سفارتی نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سعودی صحافی جمال خشوگی کی 3 ہفتے قبل ہونے والی ہلاکت ابھی تک واشنگٹن کی سیاسی تقریبات کا مرکزی موضوع ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں اس قسم کا واقعہ کیوں کر پیش آ سکتا تھا۔
ان کا بنیادی خیال بہت برا تھا، اس پر بہت برے طریقے سے عمل ہوا، اور اسے چھپانے کے لیے جو وضاحت پیش کی گئی وہ حقائق چھپانے کے لیے پیش کی گئی بدترین وضاحت تھی۔ ایسے کسی برے منصوبے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ کسی نے معاملے کو واقعی بہت بری طرح بگاڑ دیا ہے، اور انہوں نے حقائق کو چھپانے کے لیے بدترین بہانے تراشے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ گزشتہ ہفتے سعودی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ پہلے ہی اب تک دستیاب حقائق کی بنیاد پر اقدامات کر رہا ہے.
We have identified at least some of the individuals responsible, including those in the intelligence services.
ہم نے کم از کم کچھ قصوروار افراد کو شناخت کر لیا ہے جن میں انٹیلیجنس سروسز، شاہی عدالت، وزارت خارجہ اور دوسری سعودی وزارتوں کے وہ افراد شامل ہیں جن پر مسٹر خشوگی کی موت میں ملوث ہونے کا شبہ کیا گیا ہے. ہم مناسب اقدامات کر رہے ہیں جن میں ویزوں کی منسوخی شامل ہے. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے. اس سے قبل منگل کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ سے ایک خطاب میں ان سعودی دعووں کو مسترد کر دیا کہ اس ہلاکت کے ذمہ دار سرکش ایجنٹ تھے. اس معاملے میں انٹیلیجنس کے کچھ ارکان کو مورد الزام ٹھہرانے سے نہ تو ہم مطمئن ہوں گے اور نہ ہی بین الاقوامی برادری. انسانیت کا ضمیر صرف اس وقت مطمئن ہوگا جب احکامات دینے والوں سے لے کر ان پر عمل درآمد کرنے والوں تک ہر ایک کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. یہ الفاظ تھے ترک صدر رجب طیب اردوان کے، جنہوں نے اصل ہلاکت کی ایک آڈیو ٹیپ کی رپورٹوں کا ذکر نہیں کیا. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اردوان ممکن ہے اپنے پاس موجود اس معلومات کو کسی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوں. سعودی عرب کے لیے سابق امریکی سفیر جیمز سمتھ کہتے ہیں کم سے کم یہ امکان تو ہو سکتا ہے کہ ترک کچھ چاہتے ہیں، اور اگر انہیں وہ کچھ مل جائے جو وہ چاہتے ہیں تو کوئی آڈیو کبھی بھی اپنا وجود نہیں رکھتی ہوگی، کوئی ویڈیو کبھی بھی اپنا وجود نہیں رکھتی ہوگی، اور ویزوں کی تصاویر کبھی بھی موجود نہیں رہی ہوں گی. یہ الفاظ تھے سعودی عرب کے لیے سابق امریکی سفیر جیمز سمتھ کے. دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ اردوان نہ صرف یہ کہ عالمی سیاسی اسٹیج پر ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اسلامی دنیا کا لیڈر بننے میں سعودی عرب کے ساتھ مسابقت کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے کمال کرسچے کہتے ہیں اور سعودی عرب کو کیونکہ اپنے ملک میں موجود مقدس مقامات کی وجہ سے روایتی طور پر اسلامی دنیا کا لیڈر سمجھا جاتا رہا ہے، یا وہ خود اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر سمجھتا ہے، اس لیے آپ یہ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس کے پس منظر میں مسابقت کا کچھ عنصر موجود ہے. یہ الفاظ تھے کمال کرسچے کے. ایسے میں کہ جب خشوگی کی ہلاکت پر دنیا بھر میں شور و غوغا جاری ہے، منگل کے روز ریاض میں سرمایہ کاری کی ایک کانفرنس میں سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان کا ایک بھرپور خیر مقدم ہوا. اگرچہ بہت سے ممتاز ترین کاروباری اور سیاسی رہنماؤں نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے انسانیت سے متعلق امور کے انڈر سیکرٹری مارک لوکک نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے شدید طور پر متاثرہ ملک یمن ایک ایسے قحط سے دوچار ہو سکتا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک اس رپورٹ میں بتاتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے اس اعلی اہلکار نے یمن میں تشدد روکنے اور انسانی بھلائی کی امداد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
یمن میں سرکاری فوج اور ہوتی باغیوں کے درمیان جاری لڑائی کے دوران جنگ زدہ علاقوں سے فرار ہونے والے شہری خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں. خاص طور پر بچے بھوک سے نڈھال ہو کر بعض علاقوں میں ہیضہ اور خوناک جیسے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. خوناک کے شکار دو بچوں کی ماں فائزہ اوم برہان کا کہنا ہے، وہ کہتی ہیں میری بیٹی اچانک بیمار ہو گئی. ہم نے اس محلے میں اس کی صحت بحال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ دو دن کے بعد انتقال کر گئی. جس وقت ہم اس کی تدفین کر رہے تھے عین اس وقت اس کا بھائی بھی بیمار ہو گیا، لہذا ہم اسے اس امید میں سنا لے گئے کہ وہاں وہ لوگ اسے بچا لیں گے، لیکن وہ بھی انتقال کر گیا. انسانی بھلائی کے امور کے لیے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری مارٹ لوکاک نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ یمن میں ہونے والی بہت سی اموات خوراکی قلت کے باعث ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا،
We also know that many deaths are hidden. Only half the health facilities in Yemen are functioning.
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ اموات پوشیدہ رہتی ہیں. یمن میں صحت سے متعلق صرف نصف سہولیات کام کر رہی ہیں، اور یمن کے بہت سے لوگ اس قدر غریب ہیں کہ وہ وہاں موجود سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لوکاک نے بتایا کہ ایک تخمینے کے مطابق یمن میں 5 سال سے کم عمر کے 130 بچے روزانہ بھوک و افلاس اور بیماری سے ہلاک ہو رہے ہیں، اور یہ صورتحال مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا،
My assessment, my advice to you is that there is now a clear and present danger.
میرا اندازہ اور آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں یمن میں قحط کی واضح صورتحال ابھر رہی ہے جو یہاں موجود کسی بھی پیشہ ور ماہر نے اپنی تمام عمر میں نہ دیکھی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری لوکان کا کہنا ہے کہ یمن میں 18 لاکھ بچے خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر لڑائی بند نہ ہوئی تو ملک کی تمام تر آبادی قحط کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوراک کی امداد بھی 2.9 کروڑ یمنی باشندوں کو بھوک سے نجات نہیں دلا سکتی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج کل دنیا بھر میں اسلامی طرز کی بینکاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق خاص طور پر افریقہ میں اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ انیتا پال کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
جب فرحان موتیار نے خاندانی کاروبار سنبھالا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مختلف انداز میں کام کیا جائے۔ انہوں نے اپنے والد کو آمادہ کیا کہ وہ روایتی بینکاری کے بجائے اسلامی بینکاری نظام کے ساتھ کاروبار کریں۔ جوہانسبرگ میں سب سے پرانے انڈین مال میں وہ 4 عشروں سے عروسی ملبوسات کا کاروبار کرتے ہیں۔ فرحان موتیار کہتے ہیں کہ یہ ایک آسان عمل تھا، ان کو بینک بھی تبدیل کرنا نہیں پڑے کیونکہ ملک کے بڑے بڑے بینکوں نے اسلامی بینکاری کی پیشکش کر رکھی ہے۔
Just by changing a few things in the way Islamic banking versus conventional banking, it makes a difference.
اس برائیڈل ورلڈ کے شریک مالک فرحان موتیار کہتے ہیں کچھ چیزوں میں تبدیلی ضرور کرنا پڑی اور روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری کو اپنانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ساؤتھ افریقہ کے فرسٹ نیشنل بینک یعنی ایف این بی میں اسلامی بینکاری کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار خوب پھل پھول رہا ہے، لیکن بینک اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامی بینکاری کے فوائد زیادہ ہیں اور وہ 2014 میں $500 ملین کے اسلامی کمپلائنٹ بانڈ کے کامیاب اجرا کا حوالہ دیتے ہیں جسے ساؤتھ افریقہ میں سکک کہا جاتا ہے۔
We're beginning to see the emergence of this coming through in East Africa because for the first time we're hearing of governments like the Tanzanian government talking about sukuk.
First National Bank mein اسلامی بینکاری کے سربراہ امان محمد کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہم اس کی اٹھان ایسٹ افریقہ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم پہلی بار تنزانیہ جیسی حکومتوں سے سن رہے ہیں کہ وہ سکوک کے اجرا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کینیا کی حکومت سکوک کے اجرا کی بات کر رہی ہے، ہم نے نائجیریا میں بھی اسی کے حوالے سے بات سنی ہے اور میرے خیال میں سکوک کی کامیابی اور اہمیت زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ امکان یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ افریقی ملکوں کو ان کے اپنے ملکوں میں اس بینکاری کے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن سبھی کو اس بات پر یقین نہیں۔ سیلز مین امتیاز خان کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں اسلامی بینکاری میں سود اور منافع میں تفریق محض علامتی ہے کیونکہ وہ بدستور سود ہی کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔
No, I do not use Islamic banking. I feel that Islamic banking, the root starts from the normal banks.
سیلز مین امتیاز خان کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامی بینکاری نہیں کرتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ اسلامی بینکاری کی بنیاد عام بینکوں سے شروع ہوتی ہے اور بنیادی طور پر اس میں بھی سود کا نظام ہے۔ میرے خیال میں سود کے بغیر کوئی بینکاری نہیں ہوتی۔ لیکن فرحان موتیار کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی تاجروں کو قائل کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ وہ روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری کے طریقے کو اختیار کریں۔
I as a Muslim person believe there's more blessing in doing the right thing.
کیس برائڈر ورلڈ کے شریک مالک فرحان موتیار کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرے خیال میں درست طور پر عمل کرنے میں زیادہ برکت ہوتی ہے، اسی لیے میرے اپنے لیے بھی ایسا ہی ہے اور میں اسی لیے اسلامی بینکاری کو مستقبل قرار دیتا ہوں۔ ایسے میں جب بعض دکاندار شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، بعض دوسرے افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عقیدے پر کار بند رہتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے منافع بھی حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ ایک بامانی عمل بن جاتا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں صحافیوں کو مختلف اداروں سے نکالے جانے کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں تازہ ترین معاملہ وقت نیوز کا ہے، جہاں سے 150 کے قریب صحافیوں اور دیگر عملے کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں بھیجی ہے عاصم علی رانا نے۔
پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو اس وقت مشکل صورتحال کا سامنا ہے، جہاں انہیں جبری برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ روز نمایاں وقت اخبار کے ٹی وی چینل وقت نیوز سے 150 سے زائد افراد کو بغیر کسی نوٹس کے جبری برطرف کر دیا گیا۔ دفتر آنے والے ملازمین کو انتظامیہ نے بلا کر فراغت کے احکامات پکڑا دیے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ ہم صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔
بال کا ریزن بتاتے ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ فائنانشل برڈن ہے ان کے اوپر، کیونکہ جو ادائیگیاں تھیں حکومت نے اشتہار چھپوائے ہوئے تھے، ان کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی، نئی کمپین نہیں مل رہی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے یہ بحران پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ نکالے گئے انہیں تو معاشی بحران کا ایک بہانہ بنا کر نکالا گیا، اب ہمارے پاس تنگ آمد بجنگ آمد کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے، اور امید یہ ہے کہ ایک دو دن میں ہم کوئی بڑے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔
وقت نیوز کے ساتھ ساتھ اب تک نیوز سے بھی درجنوں ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، جبکہ دنیا نیوز میں ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ چینلز کے اینکرز کی تنخواہوں میں 35% کٹ لگایا گیا، جس کی وجہ سے 2 اینکرز مستعفی ہو گئے، جبکہ دیگر ملازمین میں 30,000 سے 1,00,000 تک کے ملازمین کی تنخواہ میں 10%، 1 سے 2,00,000 تک کے لیے 20%، اور 2,00,000 سے زائد تنخواہ پر 30% کٹوتی کی گئی ہے۔ ڈان نیوز میں بھی فیول میں 20% کٹوتی کے بعد اب تنخواہوں میں کمی کا اندیا دیا گیا ہے۔ نیشنل پریس کلب کے صدر طارق چودھری نے کہا کہ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تمام صحافتی تنظیمیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہے اور سینکڑوں لوگوں کا روزگار داؤ پر لگ چکا ہے۔
ہماری جو ساری تنظیمیں ہیں، پریس کلب ہیں، یونینز ہیں، اور جو ملک کی سطح پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے 9 اکتوبر کو ایک پروٹیسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ابھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ملک گیر سطح پر اس کو آگے بڑھایا جائے۔
ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ اخبارات میں بھی جبری برطرفیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون سے اسلام آباد کے چیف رپورٹر سمیت ایک دن میں 8 رپورٹرز کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ لاہور اور کراچی میں بھی کئی افراد کو نکالے جانے کی اطلاعات ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
سامعین، خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے متعدد دفاتر میں آگ لگ گئی، جسے کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے وفاقی محکمہ اطلاعات کی عمارت میں لگنے والی اس آگ پر قابو پا لیا۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا۔ جی رانا، بتائیے گا کہ یہ آگ کس طرح لگی اور کیا صورتحال ہے اس وقت؟
جی خالد صاحب، اس کا یہ دن تقریباً 1:30 بجے یہ آگ لگی یہاں پر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کا، جو اسلام آباد کا یہاں پر مرکز ہے، جہاں پر مختلف اخبارات کے دفاتر بھی موجود ہیں اس کے بالکل قریب، اس جگہ پر یہ آگ زدگی ہوئی، اور چند ہی لمحوں میں یہ اس کے گراؤنڈ فلور سے شروع ہوئی، اور اس نے 3 فلورز کو جو تھا وہاں پر اس کو قبضے میں لے لیا۔ آگ تیزی سے پھیلتی گئی، لگاتار پھیلتی گئی، اور اس کے بعد یہاں پر راول پنڈی اسلام آباد کی جتنی بھی فائر بریگیڈ کی وہیکلس تھی ان کو یہاں پہ طلب کر لیا گیا۔ تقریباً 10 گاڑیوں نے مل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، اور تقریباً 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد اس آگ پر قابو پا لیا گیا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس دوران بہت بڑی تعداد میں جو یہاں پر دفاتر کا ریکارڈ تھا وہ یہاں پہ ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے یہاں پہ ڈیم، جو یہاں پر الیکٹرانک میڈیا کو ڈیل کرنے کے لیے جو شعبہ بنایا گیا تھا، جو ونگ بنایا گیا تھا، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس کے جو دفاتر تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، صرف ایک آفیسر جو تھے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ جلے ہیں، لیکن باقی تمام افراد کو محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا۔ سنارکل گاڑی جو اسلام آباد کی تھی وہ فوری طور پر پہنچی, چھت پر کچھ لوگ پہنچ گئے تھے, اس کے علاوہ بالکنی میں اور کھڑکیوں سے جو تھا لوگوں کو وہاں پر سنارکل گاڑی کی مدد سے نکالا گیا. آگ پر قابو پا لیا گیا ہے, کولنگ کا پروسیس تقریباً ہو چکا ہے اور اس وقت وہاں پر جو ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز موجود ہیں جو تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. جو ریکارڈ بچ چکا ہے, جو کاغذات بچ چکے ہیں, ان کو وہاں پر محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. جی خالد صاحب,
تو یہ کیا اتفاقی طور پر لگی یا کسی کوئی سازش کا حصہ بتایا جاتا ہے یا کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟
خالد صاحب, اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ اس کی باقاعدہ طور پر تحقیقات ہو رہی ہیں, لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو کہا جا رہا ہے, جو مختلف سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو اکاؤنٹس کے جو ڈپارٹمنٹ میں جو آگ لگی اس سے جو پاکستانی میڈیا کے پاس جو یہاں پہ اشتہارات جو مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کو جاری کیے گئے تھے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے. اس طرح سے حکومت کو جو ادائیگیاں ابھی کر رہی ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے, جس سے اگر یہ ریکارڈ واقعی اگر جل چکا ہے اور اس میں تحقیقات میں بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ ریکارڈ جل گیا ہے تو اس سے خاصا نقصان ہو سکتا ہے. آگ کیسے لگی اس حوالے سے جو مختلف ٹیمز ہیں وہ یہاں پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جو ہے آج اعلان کیا, انہوں نے ایک تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے جو اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی کہ یہ آگ کیسے لگی. جی
بہت شکریہ آصم علی رانا. تو یہ ہمارے
جب اسلام ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
کراچی میں بچوں کے لیے بنائی گئی جیل میں معمولی جرائم میں عدالتوں سے ضمانت منظور ہونے کے باوجود زر ضمانت جمع نہ کرانے پر درجن بھر سے زائد بچے رہائی سے محروم ہیں. ان بچوں کے لیے جہاں قانونی امداد ایک غیر سرکاری تنظیم جسٹس ہیلپ لائن فراہم کر رہی ہے, وہیں ان کی رہائی کے لیے زر ضمانت ایک پاکستانی امریکی شہری فراہم کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام.
کراچی کے سینٹرل جیل سے ملحق بچوں کے لیے بنائی گئی اس جیل میں اس وقت 173 بچے مختلف جرائم کے الزام میں قید ہیں. ان میں 14 ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کی عدالتوں نے ضمانت منظور کر لی ہے, لیکن غربت کی وجہ سے ان کے والدین بچوں کی زر ضمانت جمع نہ کرا سکے. عدالتوں میں ایسے بچوں کے مقدمات مفت لڑنے والی این جی او جسٹس ہیلپ لائن کے سربراہ ندیم شیخ ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایسے بچے ہیں جن کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں. ندیم شیخ کہتے ہیں,
بعض لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے, جیسے چوری کا الزام لگا دیا, چھوٹا موٹر مکینک تھا, نوکر تھا. ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا پشت پناہی لوگ نہیں کرتے. ہمارے جو وکیل ہیں وہ ان کے مقدمات تو فری لڑ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک وکیل وہ کس حد تک کتنے لوگوں کو ہم ان کے جرمانے بھر سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر بچے وہ ہیں جن کی ضمانتیں ہوئی ہوئی ہیں.
بچوں کے جیل میں قید ان بچوں میں گرچہ ایسے بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے جنہیں جرائم پیشہ عناصر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جسٹس ہیلپ لائن کے سربراہ ندیم شیخ ایڈوکیٹ کا اس بارے میں کہنا ہے
کہ شہر میں بڑھتا ہوا اسٹریٹ کرمنل کرائم جو ہے وہ اس کے لیے جتنے بھی گینگ وار کے لوگ ہوتے ہیں وہ معصوم بچوں کو استعمال کرتے ہیں, اور معصوم بچوں کی اور انڈر ایج بچوں کی ضمانت جلدی ہو جاتی ہے, اور یہ بہت بڑا کراچی کے لیے ایک مسئلہ ہے جس کا روک تھام کے لیے ہمیں اقدامات بھی کرنے چاہیے.
امریکہ میں مقیم پاکستانی امریکن ڈاکٹر کاشف انصاری پاکستان میں عمیر سنا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک غیر سرکاری ادارہ چلا رہے ہیں. انہوں نے زر ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے قید ان بچوں کے بارے میں خبر کی اشاعت کے بعد اپنی این جی او کی مدد سے ان بچوں کی رہائی اور ان کی بحالی کا وعدہ کیا ہے. کاشف انصاری کہتے ہیں,
عمیر سنا فاؤنڈیشن البتہ کہ تھیلیسیمیا اور تھیلیسیمیا سے منسلک جتنی امراض ہیں اس کے اوپر مسلسل الحمدللہ پچھلے 18 سال سے کام کر رہی ہے. تو اس طرح کے اعمال, اس طرح کی چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر عمیر سنا فاؤنڈیشن نے ارادہ کیا اور اللہ نے توفیق دی, اور انشاءاللہ آئندہ چند ہی روز کے اندر ان تمام لوگوں بچوں کی فہرست تیار ہو کر کے جتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا جائے گا. اور ان کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ان کو جیلوں سے نکالا جائے گا, ان کے ذریعے تعاون کو جمع کرا کے انشاءاللہ, بلکہ ایک ریہیبلیٹیشن پروسیس کو اسٹیبلش کیا جائے گا, ایک پورے مکمل ایک سسٹم کو اسٹیبلش کیا جائے گا.
سماجی علوم کے ماہرین لاوارث بچوں کی تعلیم و تربیت کو معاشرے سے جرائم کے خاتمے میں بھی اہم خیال کرتے ہیں. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تین افراد کو سن 2019 کے مارٹن اینل ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. ان میں ترکی اور کولمبیا کے دو افراد کے علاوہ پاپوا نیو گنی میں سوڈان کا ایک پناہ گزین بھی شامل ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ان تین افراد کو 75 امیدواروں میں سے منتخب کیا گیا ہے جنہوں نے زیادتی کے شکار اور نظر انداز کیے جانے والے افراد کے حقوق کے لیے بھرپور جدوجہد کی ہے. انہوں نے یہ کام اپنی زندگیوں اور آزادی کو خطرے میں ڈال کر سر انجام دیا ہے. ترکی کی ایک وکیل اور انسانی حقوق کی علمبردار ایرن کیسکین کو صدر طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد ایک ماہ تک جاری رہنے والی پکڑ دھکڑ کے دوران اگست 2016 میں جیل میں ڈال دیا گیا. مارٹن اینل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر مائیکل کھمبتا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی گرفتاری کے وقت ایرن ایک ایسے اخبار کی مدیر اعلیٰ تھی جو کردوں کے مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا تھا. ان کا کہنا ہے کہ ایرن کو اخبار میں چھپنے والے بہت سے مضامین کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور 12.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی. ایرن نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے. کمبتا اس بارے میں بتاتے ہیں.
She has worked on basically on women's issues, everything from sexual assault in prison to that's one where she actually created an organization.
وہ بنیادی طور پر خواتین کے مسائل پر کام کرتی رہیں جن میں جیلوں میں جنسی زیادتی کا مسئلہ بھی شامل ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے حوالے سے انہوں نے ایک تنظیم قائم کی. انہوں نے ہم جنس پرستوں اور کردوں کے مسائل کو اجاگر کیا اور امریکی قتل عام پر بھی کام کیا. 1996 سے ان کی یہی چار ترجیحات تھیں. اس ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والے دوسرے شخص میرینو کارڈوبا بیریو افریقی نژاد کولمبیائی نسل گروپ کے رکن ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتے رہے ہیں. کمبتا کا کہنا ہے کہ انہیں طاقتور ذمہ داروں کی طرف سے دھمکیوں اور حملوں کا سامنا رہا جو لکڑی چوری کرنے اور کانکنی کے لیے لوگوں کی زمینوں کا استحصال کرتے رہے. تیسرے اور آخری نامزد امیدوار سوڈان میں دارفور سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز محمد ہیں. وہ فرار ہو کر دارالحکومت خرطوم پہنچ گئے جہاں وہ طالب علم فعال کارکن کی حیثیت سے مشکل میں پھنس گئے اور پھر وہاں سے بھی فرار ہو کر انہوں نے آسٹریلیا میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی. وہ گزشتہ 5 سال سے پاپوا نیو گنی کے مینس جزیرے میں قید ہیں. کمبتا کہتے ہیں کہ محمد ان سینکڑوں لوگوں کی وکالت کرتے رہے ہیں جو اس جزیرے میں انتہائی سخت اور ظلم و ستم پر مبنی حالات میں رہ رہے ہیں. محمد اپنا کام سوشل میڈیا اور پوڈ کاسٹ کو نہایت ہوشیاری سے استعمال کرتے ہوئے انجام دے رہے ہیں. کمبتا بتاتے ہیں.
He keeps things peaceful and he has been a voice to the wider world, particularly to Australia.
وہ حالات کو پرامن رکھتے ہیں اور ان حالات کے نتائج کے حوالے سے خاص طور پر آسٹریلیا کے حکام کے لیے اپنے وسیع تر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ حقیقت میں جس چیز کو نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیمپ میں موجود حالات نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ جا سکیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر مشیل بخیلٹ 13 فروری کو یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے حتمی شخص کے نام کا اعلان کریں گی. یہ ایوارڈ جیتنے والے کو $30,000 کی انعامی رقم ملے گی جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے شخص کو $10,000 دیے جائیں گے. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی بحر چین میں امریکی اور چینی بحری جہازوں کے درمیان جو تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا اس نے ایشیائی ملکوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے جن کی معیشتیں اور فوجی دفاع امریکہ اور چین کے تعلقات پر منحصر ہے اور جو بیجنگ سے کسی معاہدے کے لیے زور دے رہے ہیں. ایک امریکی جہاز جنوبی بحر چین کے اسپارٹلی جزائر میں چینی بحری جہاز سے 30 ستمبر کو صرف 40 میٹر دور رہ گیا. میڈیا کی خبروں کے مطابق امریکی جہاز نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. چین دعویٰ کرتا ہے کہ سمندر کے جنوبی ساحل کے 90% پر اس کا حق ہے لیکن امریکہ کا کہنا ہے کہ دوسرے ملکوں کو بھی اس کے استعمال کا حق ہے. جنوبی ایشیائی ملکوں آسیان کے 10 رکنی بلاک کے دفاعی سربراہوں نے ہفتے کے روز سنگاپور میں ایک سربراہ کانفرنس میں چینی اور امریکی شرکاء سے جن میں امریکی وزیر دفاع جم میٹس بھی شامل تھے اس بارے میں استفسار کیا. بلاک کے چار ملک چین کے دعوے سے اختلاف رکھتے ہیں. آج دنیا بھر میں پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے تین ممالک اگر پولیو وائرس پر قابو پا لیں تو دنیا کو پولیو سے پاک قرار دیا جا سکتا ہے. یہ ملک ہیں افغانستان، پاکستان اور نائجیریا. اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
30 سال پہلے جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پولیو کے خاتمے کی مہم شروع کی تو اس وقت تقریباً ہر سال 15 لاکھ بچے پولیو سے مفلوج ہو جاتے تھے. اب یہ آداد 99% سے بھی زیادہ کم ہو چکے ہیں. WHO نے اس سال تقریباً 30 کے قریب پولیو کا شکار بچوں کو دیکھا ہے اور یہ سب ان ملکوں میں دیکھے گئے ہیں جنہیں پولیو سے پاک قرار دیا گیا ہے. پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے ترجمان اولیور روزن بابر کا کہنا ہے کہ اس وبا کا شکار بچے نیجر، جمہوریہ کانگو، صومالیہ، کینیا اور پاپوا نیو گینی میں سامنے آئے ہیں. روزن بابر کہتے ہیں یہ واقعی میں اس خطرے کو اجاگر کرتی ہے کہ یہ وبا دوبارہ ان علاقوں میں سامنے آتی ہے جنہیں ہم پولیو سے پاک قرار دے چکے ہیں. ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں. روزن بابر کہتے ہیں کہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ ممالک ہنگامی اقدامات اٹھا رہے ہیں. تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک تین ممالک افغانستان، پاکستان اور نائجیریا سے پولیو وائرس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ وائرس سرحدوں سے باہر پھیلتا رہے گا. روزن بابر کا کہنا تھا پولیو سے پاک دنیا کی کنجی ان تین ممالک کے ہاتھ میں ہے. یہ اس وبا کا طویل عرصے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور وہاں خاصی پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے ان ممالک میں پہلے کبھی اس وبا کا اتنا کم پھیلاؤ نہیں دیکھا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. روزن باور کا کہنا تھا کہ اس سال افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے صرف 6 مریض سامنے آئے ہیں. نائجیریا میں اس مفلوج کر دینے والی بیماری کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں سے یہ وائرس ختم ہو چکا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایسے میں جب نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں 2 ہفتے باقی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار غیر قانونی طور پر وسطی امریکہ کے ممالک سے امریکہ میں داخل ہونے کے خواہش مند تارکین وطن کے قافلے کے خلاف کاروائیوں پر زور دے رہے ہیں. حقوق کے ادارے صدر ٹرمپ کے اس پرزور دعوے سے متفق نہیں ہیں کہ امریکہ داخل ہونے کے خواہش مند تارکین وطن کے قافلے میں جرائم پیشہ افراد اور مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے باشندے شامل ہیں. ان دعووں کے حق میں صدر نے شواہد پیش نہیں کیے ہیں. صحافیوں نے تارکین وطن کے قافلوں میں شامل جن متعدد افراد سے انٹرویوز کیے ہیں وہ یہ باور کراتے ہیں کہ وہ بہتر اور محفوظ زندگی کے لیے امریکہ آنا چاہتے ہیں. ہنڈوراس سے تعلق رکھنے والے ایک ہسپانوی تارکین وطن وکٹر سینڈویل کے خیالات. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ پہنچنے کے پیچھے جو خواب ہے وہ محنت کرنے کا ہے، اپنے خاندان کی مدد کرنے کا ہے، کیونکہ اپنے ملک میں حالات بہت ابتر ہیں. وہاں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے اور کام نہیں ہے. امریکہ کی طرف آنے والے قافلے میں 7,000 افراد شامل ہیں. یہ قافلہ گوئٹمالا سے گزرنے کے بعد 75 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہے اور ابھی بھی امریکہ تک پہنچنے کے لیے اسے کئی کلومیٹر کا فاصلہ عبور کرنا ہے، جہاں صدر ٹرمپ ان کو ملک میں داخل سے روکنے کے لیے فوج تک کے استعمال کی دھمکی دے رہے ہیں.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کے دوران عالمی ادارے میں امریکہ کے سفیر نیکی ہیلی نے ایران کی جانب سے فوجیوں کے طور پر بچوں کی مبینہ بھرتی اور پورے مشرق وسطی میں جنگی محاذوں پر ان کے استعمال کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کونسل کے سامنے کہا کہ فوجیوں کے طور پر بچوں کا استعمال اخلاقی اعتبار سے ایک قابل نفرت کارروائی ہے جس کی ہر مہذب قوم مذمت کرتی ہے، جبکہ بقول ان کے ایران اسے جائز خیال کرتا ہے. ان کا یہ بیان اس کے دو دنوں بعد سامنے آیا جب امریکہ کے محکمہ خزانہ میں غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول سے متعلق دفتر نے ان کاروباری اداروں کے خلاف تعزیرات کا اعلان کیا جو بسیج مزاحمتی فورس کو مالیاتی اعانت مہیا کرتے ہیں۔ یہ فورس ایران کے پاسداران انقلاب کا نیم فوجی دستہ ہے۔ نکی ہیلی نے کہا کہ ایران کی معیشت، ملک کے اندر جبر و استبداد اور بیرون ملک جارحیت کی مالی اعانت کے لیے وقف ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب ایران کے بڑے کاروباری اور مالیاتی ادارے کمسن لڑکوں کو فوجیوں کی حیثیت سے استعمال کر کے جنگی جرائم میں معاون بن رہے ہیں۔ ان کے الفاظ میں یہ ایک دہشت گردی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے نامہ نگار مہدی جدینیا اور سروان کاجو نے یہاں واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے تقریباً 20 کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کی فہرست تیار کی ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے لیے بچہ فوجیوں کی بھرتی اور ان کی تربیت کے خاطر فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا فرد جو اس ایرانی نیٹ ورک کے ساتھ شامل ہے وہ شام اور دوسرے مقامات پر میدان جنگ میں ہلاک ہونے کے لیے بچوں کو بھیجنے کی کاروائی میں برابر کا شریک ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون مینچن نے اس ہفتے کے شروع میں ایک بیان میں کہا کہ ایران کا وسیع نیٹ ورک بچہ فوجیوں کی بھرتی، ان کی تربیت اور پاسداران انقلاب کی نگرانی میں انہیں جبرن لڑائی میں جھونکنے کا ذمہ دار ہے۔ تاہم ایران نے امریکی تعزیرات کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ تازہ ترین امریکی تعزیرات سے عالمی عدالت انصاف کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے بعد سرگرم ایرانی کارکنوں نے امریکہ کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور ایرانی حکومت کو علاقے میں اس کی کاروائیوں پر تنبیہ کرنے کے سلسلے میں اسے ایک مثبت اقدام قرار دیا ہے۔ 2017 کی ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں شام کے اندر جنگ کے لیے 14 سال کی عمر تک کے افغان پناہ گزین بچوں کی مبینہ بھرتی پر ایران کو جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا ملزم گردانا گیا ہے۔ نیو یارک میں قائم اس تنظیم نے ایسی دستاویزات بھی جمع کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے ایران میں تارکین وطن کی حیثیت سے رہنے والے افغان بچوں کو شامی افواج کے ساتھ مل کر شام کے اندر لڑنے کے لیے ان کی بھرتی کی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں ظاہر ہونے والے پراسرار سوراخ کے بارے میں تفتیش کار تحقیق کریں گے۔ منگل کے روز ناسا کے سربراہ جم برائنڈنسٹائن کا کہنا تھا کہ ان کے روسی ہم منصب نے کہا ہے کہ یہ سوراخ قصدن کیا گیا ہے۔ روسی خلائی ادارے راس کاسموس کے سربراہ دمیتری روگوزین کے حالیہ اشتعال انگیز بیان کے باوجود جم برائنڈنسٹائن کا کہنا تھا کہ روسی خلائی ادارے کے ساتھ تعاون اہم ہے اور وہ جاری رہے گا۔ دمیتری روگوزن نے کہا تھا کہ ناسا کی قیادت میں چاند کے قریب ایک خلائی اسٹیشن تعمیر کرنے کے منصوبے کے بارے میں روس دوسرے درجے کے شراکت دار کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے ساتھ جڑے روس کے سوئز کیپسول میں اس سال اگست میں بننے والے سوراخ کی وجہ سے ہوا کے دباؤ میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن اس کی مرمت کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے بہت سی افواہوں نے جنم لیا تھا اور نا امیدی بھی پیدا ہوئی تھی۔ برائننسٹائن کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ سب مل کر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر بننے والے سوراخ کی اصل وجہ کا درست جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی افواہ یا سازش اور باتوں سے بالاتر ہو کر تحقیقات کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ امریکہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک تجارتی پروازیں بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن روس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسے ایک طرف کر دیا گیا ہے۔ برائڈنسٹائن کا کہنا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کمرشل پروازوں کے ذریعے ہماری رسائی بین الاقوامی اسٹیشن تک ہوگی، لیکن وہ ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ پروازیں سویز کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ جب کمرشل پروازیں کامیاب ہو جائیں گی تب بھی امریکہ چاہے گا کہ امریکی خلاباز سویز کے ذریعے بھیجے جائیں، اور ساتھ ہی امریکہ یہ بھی چاہے گا کہ روسی خلاباز کمرشل پروازوں کے ذریعے وہاں جائیں۔ روسی خلائی ادارے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ چاند کے گرد گردش کرنے والے ایک امریکی خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے منصوبے میں روس دوسرے درجے کی حیثیت سے شرکت نہیں کرے گا۔ تاہم برائڈنسٹائن کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بین الاقوامی شراکت داری ضروری ہے۔ چند روز پہلے امریکی خلائی ادارے کے سربراہ نے روسی خلائی ادارے کے سربراہ سے ماسکو میں ملاقات کی، اور پھر قازقستان سے پرواز بھرنے والے کیپسول کے وقت وہ دونوں وہیں موجود تھے۔ تاہم یہ پرواز ناکام رہی اور عملہ باحفاظت زمین پر واپس اتر آیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ برازیل میں تحقیقاروں نے پائن ایپل یعنی اناناس استعمال کر کے ایک نیا طریقہ کار تشکیل دیا ہے جس سے جلد کے زخموں کو مندمل کرنے کے عمل میں تیزی لائی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کے مطابق پائن ایپل یا پھر اناناس دنیا کا انتہائی معروف ٹراپیکل پھل ہے، لیکن کھانے کے علاوہ اس کا کچھ اور استعمال بھی ہے۔ برازیل میں ریسرچرز یا تحقیق کاروں نے ترقی یافتہ ادویات کے شعبے میں پائن ایپل کے ایک اور استعمال کا پتہ چلایا ہے۔ پائن ایپل یا اناناس کے اس استعمال کی وجہ یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا یہ پھل، جس کا آبائی وطن جنوبی امریکہ ہے، اپنے اندر برومیلین کی مقدار بھی رکھتا ہے۔ یہ مادہ اپنے طبی فوائد کی وجہ سے جانا پہچانا ہے۔ یہ ایک قدرتی مادہ ہے جو سوجن میں کمی کر دیتا ہے، اور اس خطے میں اسے لمبے عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسے مختلف امراض کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے صحت مند ہونے کے عمل میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ برازیل کے تحقیقاروں نے برومیلین کو نینو سیلولوس کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ایک ریشہ دار جیلی جیسا مادہ ہے جس کو زخموں کو مندمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیمپنائی کے پروفیسر پرسکلا مزولا کہتے ہیں کہ اس مادے سے زخموں کے علاج میں صحت مندی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملی ہے، اور ہمیں یہی توقع بھی تھی کیونکہ برومیلین میں پروٹین کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ زخم کی اوپر والی سطح کو ہٹانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ زخم کی اوپر کی سطح جلد کی مردہ تہ ہے، جس کے ہٹ جانے سے آکسیجن جلد تک براہ راست پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں زخم کے جلدی بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے۔ زخموں پر استعمال ہونے والے اس مرکب، جسے نینو سیلولوس کہا جاتا ہے، کو بھی بیکٹیریا کے استعمال سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف سوروکاوا کی پروفیسر اینجلا جوزالا کا کہنا ہے کہ ہماری اس دریافت کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ برومیلین کو اناناس کی پروٹین میں شامل کر لیتے ہیں، جسے اناناس کے چھلکے سے اخذ کیا جاتا ہے۔ دوسرے، نینو سیلولوس کی تیاری میں بچے کھچے پھلوں سے بنائے گئے کلچر کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلچر نینو سیلولوس کی تیاری میں استعمال ہونے والے بیکٹیریا کی نشو و نما کرتا ہے۔ یہ دریافت ابھی علاج معالجے میں پیش رفت کے لیے ابتدائی مراحل میں ہے، تو دیکھیے جیسے جیسے اس طریقہ کار کے بارے میں معلومات ملیں گی، ہم آپ تک، اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ صحت کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس وقت قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو کچھ انہوں نے کہا، اس میں انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کی حکومت کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پاکستان کو امدادی قرضہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ خبر بھی قوم کو سنائی کہ سعودی عرب اور یمن کی لڑائی میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دوسرے اسلامی ملکوں کی لڑائیوں کو ختم کرانے کی بھی کوششیں کرے گا۔ تو اس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں جو آئندہ بلٹنز میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا چہار رنگ۔